خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیث صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا تعارف اور پہچان اپنے رسول اور حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کرایا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں خصوصی قرب کی نشانی ہے. فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ تاکہ وہ رسول اپنے اللہ کے اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر اور قانونوں پر غالب کر دے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فریضہ کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ ہدایت کاملہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دی ہے. میں نے غالباً کچھ جمعے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہدایت کا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا خالق ہے. کوئی رسول نبی ولی ہدایت پیدا نہیں کر سکتے. ہدایت کا خالق اللہ رب العزت جل وعلا ہے. لیکن رب جل وعلا نے ہدایت کے جو ذرائع اور وسائل رکھے ہیں ان میں سے سب سے بڑا واسطہ اور سب سے بڑا وسیلہ جناب محمد رسول اللہ ہے. اس بات میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت کے خالق ہیں. مسلمانوں میں یہ کسی جماعت کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ ہو میرے علم میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے خالق ہیں. آج تک یہ تہمت جو لوگ لگاتے ہیں تو ہم ہماری جماعت پر لگاتے ہیں, لیکن میں نے اپنی جماعت میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے کبھی ان پڑھ سے اڑ پڑھ آدمی نے بھی یہ کہا ہو کہ رسول ہدایت پیدا کرتے ہیں. اور یہ کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی شک و شبہ ہو بھی تو وہ دور ہو جائے, کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں. ہدایت کا خالق اللہ ہے, سب اللہ کہہ دے, ہدایت کا خالق اللہ ہے, ہدایت وہی پیدا کرتا ہے, ہدایت وہ پیدا کرتا ہے. ہدایت دیتے کون ہیں؟ ہدایت قرآن ہدایت دیتا ہے. اور آپ کوئی کہے کہ قرآن کس طرح ہدایت دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, اللہ کہتا ہے نا یادی میں ہلا ہو, اللہ اسی کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. شیر پارے میں یہ واضح لفظ موجود ہیں, یا حبیب ہلا ہو منتا باردوانہ سبول السلام, کہ اللہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے, قرآن کے ذریعے اس وسیلے سے خدا ہدایت دیتا ہے بندوں کو. اور اس آیت کریمہ میں فرمایا ہم نے رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ. کیا سے کہہ دے سبحان اللہ, آپ کی یہ مشقت بھی ختم ہو جائے گی. میں تھوڑے دن رہ گیا ہوں, باقی کے جمعے میں اور کہیں پڑھاؤں گا. آپ کے ساتھ میری آخری مشقت ہے اس سفر کی, اس لیے آپ جو ہے نا تھوڑا سا برداشت کر لیں 15-20 منٹ. یادی میں ہلا ہو منتا بارضوان ابو صبح السلام, ہدایت اللہ دیتا ہے مگر قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور ارسل رسولہ بالہدا, کہ ہم نے رسول بھیجا اپنا ہدایت کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیا مطلب؟ وہ ہدایت ساتھ لیے پھرے. اور یہ عقیدہ رکھو وہ دے نہیں سکتا, ہدایت دے نہیں سکتا, ساتھ رکھتا ہے ہدایت تو ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ دے نہیں سکتا تو ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ ان کا لتا حدیلا صراط مستقیم, بے شک تم اے رسول البتہ ضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہو. قرآن کے ذریعے خدا ہدایت دیتا ہے اور خدا محمد رسول اللہ کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے. بلکہ اگر میرا بات کسی کو یاد ہو تو قرآن نے ایک اور بڑے لطف کی بات کہی ہے حضور کی عظمت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما, دکھا صراط مستقیم کہتے ہیں نا, تو لوگوں کو وہم ہوگا تو شاید وہ کوئی سڑک ہے بھائی, وہ ایک سڑک ہے مجھے آخر میں اس کے مجھے اللہ تعالیٰ گھر ہوگا نا. حضور فرماتے ہیں قرآن میں آتا ہے ان ہذا صراطی مستقیما, ان ہذا صراطی مستقیما, وہ کوئی اور سڑک نہیں ہے, محمد الرسول اللہ کے راستے کا نام ہی صراط مستقیم ہے. ان ہذا صراطی, میرا راستہ, حضور فرمائیں صراطی مستقیماً. ہمارا ذہن بھٹک گیا اس بات پر, صراط مستقیم کوئی اور چیز ہے؟ اِذِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے تو اولانا اللہ علیہ من النبیین کی اور ہم پھر یہ آیت پڑھنے کی تکلیف کرتے ہیں, بھائی اس سے ثابت ہوتا ہے صراط مستقیم نبیوں کا راستہ ہے؟ ارے نہیں, یہ تو عبارت النحو سے معلوم ہو گیا کہ صراط مستقیم نام ہی کنارے محمد رسول اللہ کا ہے. ان ہذا صراطی مستقیما, میرا راستہ ہے صراط مستقیم. حضور فرمائے قرآن ان ہذا صراطی مستقیما فاتبعوا, محمد رسول اللہ صراط مستقیم. مومنوں ان کے پیچھے پیچھے چلو, ان کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا السبل, اور راستے چھوڑ دو, ان کے پیچھے نہ چلو. فتفرق بكم عن سبيله, اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے, اور جس راستے کی منظر اللہ ہے وہ راستہ جناب محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. اور کبھی شک آتا ہو طبیعت میں کہ آگے جانے والا خود ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں, بتاؤ تتبعو ہوتا ہے, اتبعو ہوتا ہے. جس رہنما پہ طبیعت جمے نہیں کوئی اس کے قدم با قدم چلتا ہے؟ لہذا جو لوگ محمد رسول اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں امت کو مبتلا کرتے ہیں وہ ظلم عظیم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ صراط مستقیم حضور کو کہنا اس کا کیا مطلب ہے؟ صراط ایک راستے کو کہتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی پڑھا بعض میں نام میں یہ اصول ہے, کہا جاتا ہے زید العادل, زید بڑا عادل ہے, اور ناو والے کہتے ہیں جب اس کی طبیعت ہی عدل بن جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہو زید العادل, زید آپ عدل ہیں. بات سمجھ آئیے آپ بھائی؟ دیکھو نا, کبھی کہتے ہیں بس زید بہادر ہے نا, تو اس طرح ہے جیسے شیر ہے, جیسے شیر ہے زید ان کا ناسا دے, تو جب بہادری اس کی تباہ بن جائے نا فطرت, تو کہتے زید الاسد, زید تو شیر ہے, تو کہتے شیر تو نہیں تو بندہ ہے. وہ کہتے نہیں, اس کی طبیعت میں فطرت میں بہادری آ گئی, اب کل آسا دے کا تکلف نہ کرو بلکہ یوں کہو کہ زید تو شیر ہے. بات سمجھ آئی؟ کہتے ہو جی زید العادل, زید تو عدل کرتا ہے, لیکن جب بہت عدل کرے تو کہتے زید العادل, زید تو آپ عدل ہے. میں صراط مستقیم میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا, اس لیے قرآن نے کہا کہ محمد ہی صراط مستقیم ہے. یہ باقاعدہ علم یعنی عربی میں یہ چیز مستعمل ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے ساتھ طبیعت ابا کرے اس کو قبول کرنے سے, باقاعدہ طور پر یہ ناو کا قاعدہ ہے اور اصول ہے اور قرآن کے اندر بھی یہ مستعمل, محمد ہی صراط مستقیم ہے, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اور آئے کس لیے ہیں؟ دین حق ان کے ساتھ ہے اور ہدایت ان کے ساتھ ہے, اور ہدایت تمہیں دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں, ہدایت عطا فرماتے ہیں, صراط مستقیم پر چلاتے ہیں, یہ ان کے کام ہے. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, وہ ہدایت کی تخلیق سے تعلق ہے اس بات کا, اللہ خالق ہے ہدایت کا, محمد آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں. ذرا آیتیں گڑ مڑ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے, وہ تورات کی آیتوں کو اس طرح گڑ مڑ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے, بانٹ نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے فرق کے ساتھ. وہ آیت پڑھتے جائیں گے, تیرا کام نہیں رہ دینا, تیرا کام نہیں رہ دینا, تیرا کام نہیں رہ دینا, تو پھر کام ہے کیا ان کا؟ بھیجا کس لیے؟ نہیں بات سمجھ لی آئی؟ اگر رہ دینا ان کا کام نہیں ہے تو پھر ان کو بھیجا کس لیے ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا, کیا کام ہے ان کا؟ ان نقد آزادی کو تیرا کام نہیں, تیرا کام نہیں, قرآن کا کام ہی تیرا ہے, مگر پیدا کرنا ہدایت تیرا کام نہیں ہے, وہ اللہ کا کام ہے. تو خالق ہدایت نہیں ہے, خالق ہدایت نہیں ہے, تو ہادی ہے, تو رابر ہے, تو ہدایت دیتا ہے, تو ہدایت پیدا خدا ہی کرتا ہے. دونوں آیتوں کا مطلب اپنی جگہ پہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ رٹا لاؤ نہیں دیتا تو ہدایت, تو پھر کون دیتا ہے وہ بھی بتاؤ نا, جو دیتا ہے وہ بھی بتاؤ. اگر اللہ دیتے ہیں تمہارے کو پھر بھیجا کیوں ہے؟ اللہ دیتا ہے پر کسی نہ کسی ذریعے سے, نہیں سمجھا؟ ذریعہ قرآن بھی ہے, ذریعہ محمد مصطفیٰ بھی ہے, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں, ہم اور کیا کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے, اور اس ذریعے کے بغیر بہت مشکل ہے. نہیں دیتا ہدایت, وہ ذرائع کے ساتھ ہی ہدایت دیتا ہے. چاہتا تو لڑکوں کی بارش ہوتی ہے آسمانوں سے, مگر ماں باپ کے ذریعے سے ہی دیتا ہے نا. تو فطرت کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ فرماتا میں چاہوں تو ایسی بارش ہو جائے, پتروں کی بھی بارش ہو جائے, مگر ہوتے دیکھیے, کر کے دکھائے ہیں اس نے. آدم کو بھی ماں باپ کے پیدا کر دیا, حضرت عیسیٰ کو بھی باپ کے بغیر پیدا کر دیا, خلاف عادت کر کے دکھا دیا, کر سکتا ہوں, پر کیا ہے ایک دو بار پھر ماں باپ سے دیتا ہوں. کیوں؟ کیوں یہی فطرت ہے, فطرت کے مطابق کرتا ہوں جی. تو ہدایت دے سکتا ہے شاید ایسے ہمارے آسمانوں سے ہدایت ماتھے پر لو ہدایت رہ جاؤ, مگر نہیں, قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, محمد مصطفیٰ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, یہ راستہ ہے. اب کھڑکی توڑ کر نہیں آؤ, سیدھے راستے سے آؤ, ہدایت لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے. انک لتہدی الی صراط مستقیم لیدین کلے, اور کام یہی نہیں ہے صرف دعوت پیش کر دیں بلکہ رسول آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا پر سارے دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. صرف یہ نہیں ہے, اس لیے غلبہ دین رسول اللہ کی تشریف آوری کا منشور ہے. غلبہ صرف یہ نہیں کہ بھگت بشیر ہیں نذیر ہیں کیا مطلب ڈر سنا دیں خوشخبری دے دیں, اتنا کام نہیں ہے دل کے دل میں بھلے ڈر سنا دیں نا لیو سے وہ دین کھلے بادل کی گردن مروڑ دیں اور اللہ کا دین غالب کر دیں.
آہستہ سبحان اللہ سے مروڑی جاتی ہے گردن.
لیو زہرا ہوا دین کلے سارے دینوں پر اللہ کا دین غالب کر دیں.
اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
محمد الرسول اللہ. اس لیے تمہیں بھیجا ہے کہ سارے طریقوں پر میرا طریقہ غالب کر دیں. سارے طریقوں پر میرا طریقہ غالب نیو سر بولے دین کل لے تو آپ ہی کر لیں بھائی, غالب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ نہیں کرتا, سب کچھ تو اللہ کرتا ہے, پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو فرمایا محمد رسول اللہ جو کرے گے وہ یہ کریں گے, وہ بھی تو میں ہی کروں گا, کیوں ان کا کرنا میرا ہی کرنا ہے نا. اور بے ایمانو فرق تو تم نے ڈال لیا ہے, اللہ نے تو اپنے ابھی میں اور اپنے میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہے. کوئی فرق رکھا ہے؟ یہ فرق نہیں کاموں کا. اب کوئی کہیں گے وہ اللہ ہے, میں کہا تیرا دماغ چل گیا ہے, اللہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ نہیں ہو سکتا دوسرا, تو بندے ہیں اللہ کے. لیکن ان کے کام اللہ کہتا ہے میرے ہی کام, میرے ہی کام. پتا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذمہ لگایا وہ جتنے دین جتنے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں نا دنیا میں آپ بنا لیے, ان سب طریقوں پر سارے دینوں پر جو میں نے تمہیں دین دیا ہے اس کو غالب کر سارے کو. یہ حضور کے ذمہ کام رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں دین بندوں تک پہنچایا بھی, بندوں تک دین اللہ کے بندوں تک اللہ کی مخلوق تک دین پہنچایا بھی ہے اور دین کو سارے دینوں پر غالب بھی فرما دیا ہے. اب اس کی بہت سی تشریحیں ہیں اور اس کے لیے بڑا وقت چاہیے. کیسے غالب کیا؟ ایک دفعہ تو ہر طرح سے غالب کر دیا, فکری طور پر, عملی طور پر اور سیاسی طور پر, ہر طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین سارے دینوں پر غالب فرما دیا. اگر آپ کو اسلام کی تاریخ سے واقفیت ہے تو کیا یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں تصدیق کریں گے آپ؟ اس وقت جتنی تہذیبیں تھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ اس انداز سے کی اور مسلمان ایسے حضور نے بنائے. اب ہر لفظ پر بھابھی جو ہے اس کا دل کرے گا میرے ساتھ رٹا لگانے کا, حضور نے بنائے اللہ نے بنائے. اور میں نے کیا پاگلوں کی طرح ہر وقت تمہیں فکر لگی رہتی ہے اور اللہ نے ہی بنایا پر حضور سے بنوائے نا. اب کوئی کلاس کامیاب ہو جائے تو ہم کہیں بھائی ٹیچر جو ہے نا انہوں نے بڑی محنت کی ہے, تو یہ گلے پڑ جانے والی بات ہے. دماغ خراب لوگوں کا تھوڑی تھوڑی بات پر گلے پڑ جاتے ہیں. اس انداز سے تبلیغ فرمائی, ایسے مومن تیار کیے کہ جنہوں نے عملاً فکری طور پر بھی, نظریاتی طور پر, عملی طور پر بھی, اور دین نے انسانوں پر جو اثرات دین اسلام نے چھوڑے ہیں نا اور جتنی گرفت بندوں پر انسانوں پر ان کے دل و دماغ پر رسول اللہ کے دین کی تھی, کسی دین کی اتنی گرفت نہیں ہے اپنے ماننے والوں پر. پیار سے کہیں سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود, وصال اور انتقال فرما جانے کے باوجود اتنا زمانہ گزر گیا دین اسلام پر اور لوگ ہمیں تانے دیتے رہے, اب تو روایتی دین ہے جی, روایتی ملا ہے جی, روایتی ملا ہو گئے. تو روایتی ملا کے دور میں بھی الحمدللہ دین اسلام کی گرفت ماننے والوں پر مسلمانوں پر اور دینوں سے زیادہ ہے. اگر آپ متفق ہو تو کہہ دیں سبحان اللہ, ورنہ اور مثال دے. یا آپ کے سامنے برطانیہ ہے, برطانیہ آپ کے سامنے جی, گرجے جو ہے نا رو رہے ہیں, رو رہے ہیں گرجے ماننے والوں. اور کدھر گئے ہو, کدھر ہو؟ وہ کہتے ہم ادھر جا رہے ہیں.
گرجے روتے ہیں نا,
گھنٹے کھڑک رہے ہیں ان کے, ٹن ٹن رکے گا, ہمیں وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہمیں. نے کہا کدھر جا رہے؟ نے کہا ہم شراب پینے جائیں گے. شراب پینے جائیں گے کیوں؟ نے کہا جو کچھ گھنٹے کھڑکا کے تم ہمیں سناتے ہو نا, اس میں ہمیں سکون نہیں, اس میں سکون نہیں ہمیں, ہم سکون تلاش کرنے جائیں گے ادھر ادھر جائیں گے. اور اہل اسلام آج بھی اذان ہوتی, یہ جمعہ شریف, جی جمعہ شریف ہے. کل ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا اس مسجد کے قریب یہ آبادی نہیں ہے زیادہ, انتقال ہو گیا آبادی کا, دوسری طرف لوگوں کے مکانات زیادہ ہیں. دیکھ لو اس مسجد شریف میں بھی کوئی جگہ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اتنا بڑا حال ہے, دیکھو آگے آپ کو بٹھایا کہ پیچھے اور نمازی آ گئے ہیں, کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ ملا کو ایک روایتی ملا کہا گیا جی, وہ پورا کام نہیں دین کا کر رہا, پھر بھی اسلام کی اتنی گرفت ہے کہ مسلمان آج بھی سکون تلاش کرتے ہیں تو ذکر الہی میں ہی ان کو سکون محسوس ہوتا ہے. سکون ہے, عبادت کرتے ہیں اللہ کی, اللہ کی یاد کرتے ہیں, محمد رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس سے ان کو لذت حاصل ہوتی ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے, پیسے کم ہیں مسلمانوں کے پاس, ہیں بہت زیادہ, لیکن بادشاہ ہمارے ان کی کوئی اپنا طریقہ کار ہے. وہ کہتے جی ترقی نہیں ہے اتنی, لیکن مسلمان الحمدللہ من حیث القوم, ان کی روایات اور ان کا دین اور ان کا طریقہ آج بھی پوری دنیا میں جو سپر پاور بنے بیٹھے ہیں وہ بھی اسلام سے کانپتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے. دوسرے اپنے مذہبوں کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, لیکن اسلام ابھی زندہ مذہب ہے جو زندہ مسلمانوں کے سینوں میں موجود ہے اور قرآن قرآن کی صورت میں ہدایت موجود ہے. اور وہابیوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ثابت کر دیں کہ رسول زندہ نہیں رہے, لیکن جیتے رہے اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے دلوں میں آج تک یہ بات بھی قائم ہے کہ ہمارا دین بھی زندہ ہے, ہمارا رسول بھی زندہ ہے. اور جب یہ بات انہوں نے مان لی نا رسول زندہ نہیں ہے, تو پھر سارے کلنٹن سے اپنی حفاظت کروائیں گے. جیسے سعودی عرب والے یہ کہتے ہیں نا, وہاں کی حکومت کہتی ہے بھائی زندہ نہیں ہے حضور, تو پھر مدد کے لیے کلنٹن کو بلایا ہوا ہے. اگر آج بھی وہ یہ مان لینا کہ حضور زندہ ہیں, مجھے اللہ کی قسم کلنٹن کی فوجوں کو واپس کر دیں, حضور کے غلاموں سے دفاع کرا لیا. یہ صرف ان کے عقیدے کی نوسط ہے, ان کا عقیدہ درست ہو جائے تو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے, کسی یہودی عیسائی فوج کی ضرورت نہیں ہے, حضور کے غلام عبادت کر سکتے ہیں. سعودیوں کے عقیدے بد عقیدے کی نوسط ہے کہ لاکھوں فوج انہوں نے یہودیوں عیسائیوں کی چڑھائی ہوئی ہے اپنے اوپر. اگر آج وہ مان لیں کہ محمد رسول اللہ زندہ ہے, نہ یہودیوں کی مدد کی ضرورت ہے, نہ نصرانیوں کی ضرورت ہے, رسول اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو سکتا ہے. بڑی نوسط ہے ان کی, عالم اسلام میں سخت نوسط ہے اس جماعت کی جو اس طرح کے گندے عقیدے پھیلاتی ہے. حضور زندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, میں کہ لو مزے پھر زندہ نہیں ہے تو انگریزوں کو تو نقائن دو, ہم 10 پیسے دے رہے, یار بھی میرے بڑا غصہ کہہ رہے کیوں نہیں ہے. تو میں نے کہا جو تم کروڑوں ڈالر دے رہے ہو تنخواہ کہ یہ کس کھاتے میں جائیں, یہودیوں نصرانیوں کو تنخواہیں جو پے کر رہے ہو یہ کس کھاتے میں جا رہی ہے, ہمارے 10 پیسے پر بھی تمہیں غصہ چڑھتا ہے, کیوں دے رہا ہے یار بھی شریف غیر اللہ کے نام پر. اور میں نے کہا یہ کلنٹن کے نام پر جو اتنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نام پر جا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات, توجہ کا طالب ہوں, لیو زیرا ہوا ردین کل, لہذا معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کے ذمہ یہی نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ جائیں, فرض نمازیں ادا کر لیں, منہ پہ داڑیاں رکھ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں, بلکہ امت محمدیہ کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تم اس محمد رسول اللہ کی قوم ہو اور ان کی امت ہو قیامت تک جن کے ذمہ لگایا گیا لِيُذِيرَهُ وَلَدِّينِ كُلِّهِ. لہذا امت کو صرف نمازیں نہیں پڑھنی بلکہ قیامت تک جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھی کوشش کرتا رہے. ہوتی اسی پر ختم ہو گئی کہ ہمارا یہ کام مسئلہ منٹ نہ کرم اپنی قبریں پہ لینا سی قبریں پہنا تھی اسی کہڑا پہنا میں نہیں پہنا لیکن یہ قبروں کا بھی کوئی پتہ نہیں. ہمارے پاکستان کی ایک لڑکی گانے گاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ ٹی وی پر, تو میں روز اخبار پڑھتا ہوں. 15 دن ہو گیا ہوں, مر گئی ہے لندن میں, ابھی اس کی میت پڑی ہوئی. 4 دفعہ اس کا جسم پھاڑا گیا سارا. اٹاپسی کہتے ہیں اس کو, اٹاپسی کا لفظ مجھے تو بدل میں اٹاپسی کیا ہوتی ہے. کہ 4 دفعہ اس کی اٹاپسی ہو چکی ہے اور ابھی جھگڑا ہے. دیکھا آپ نے, یہ ہوتا ہے عذاب. آپ کیا سمجھے عذاب نہیں ہے کہ غیر محرم مرد مسلمان بیٹی کو ہاتھ لگائیں, اس کا جسم چیرے پھاڑے, 15 دن تک میت پڑی رہے, دفن ہونا نصیب ہی نہیں. آج کہتے کہ آج کے بعد 6 دن کے بعد توقع ہے کہ اس کی لاش مل جائے گی. گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیں آپ, بد عملیوں کا نتیجہ اور اللہ کی حدود کو چیلنج کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. دنیا میں انسان ذلیل و خوار و تباہ و برباد ہو کر جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے آتی سب باتیں کیوں؟ ہمارے تم نے زندگی میں اگر خدا کی عزت کر لی, خدا کے رسول کی عزت کر لی, تو خدا کا وعدہ ہے وہ بھی تمہیں دنیا سے عزت کے ساتھ لے جائے گا. وعدہ تو ہمارے کسی کام سے اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا, بے ہودہ قسم کا کوئی نوجوان بات کر سکتا ہے بھائی ہم باہر نکلے سے اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب ہے کہ یہ جو نئے شو کے منڈے آئے نا, کہہ سکتے وہ گاتی تھی تو اللہ کو کیا ہو؟ ایسے جس عورت نے کلمہ پڑھا نا, جس مرد نے کلمہ پڑھا, جس بچے نے کلمہ پڑھا, جس بچی نے کلمہ پڑھا, حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہا الناس کلہم یا اللہ, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا خاندان بن گیا. اس کی عزت اللہ کی عزت ہے اور اس کی بے عزتی اللہ کی بے عزتی ہوتی ہے. تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کعبے ہم تیری طرف متوجہ ہو کے سجدہ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھ ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہوئی, اس کے خون کی حرمت بھی تجھ سے زیادہ ہے. کیوں کہتے ہیں ایک بندہ مسلمان کی حرمت اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے دین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کی عزت خدا کی عزت ہوتی ہے. بڑا خاص مسئلہ ہے, اتنا قریب کا تعلق ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا, یوں ہی باپیوں نے لگڑا لایا ہوا ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں, اللہ اور ہے تم اور ہو, بڑے قریب ہے. کیونکہ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ مخلوق خدا اللہ کا خاندان ہے. اس کو صرف اس صدقے کے ذمن میں نہ سمجھا کرو نا, بگا تو بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھلاتا, اگر تسے کو پانی پلاتا تو مجھے پلاتا. مولویوں نے صرف اس تک محدود رکھا ہے. ہاں نا, یہ سارا جاری ہوتا ہے اس میں کہ ایک بندہ ہے مومن کی عزت کا تعلق ہے اللہ کی عزت کے ساتھ, اور اللہ کی بندی مومنہ جس نے کلمہ پڑھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کا, ایمان لانے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا خاص خیال ہے. اب اندازہ فرمائیے دین کل, پہلی دفعہ جب دین غالب آیا تو کب آیا؟ سرکار نے جب دعوت شروع کی کتنا عرصہ لگا بھائی؟ 23 سال. کتنے؟ 23 سال. بھی تترے 23 سال لگے, اور اس 23 سالہ دور میں 2 سپر طاقتیں تھیں, ایران کی اور روم کی. آج سپر طاقت کہتے ہیں, سپر طاقت. سپر کیا ہوتی؟ سپر طاقت ہے کون؟ امریکہ. میں نے کہا اس سے پہلے ہماری ہوش میں 2 سپر طاقتیں تھیں, ایک روس اور ایک امریکہ, ابھی ایک ہو گئی. کہتے ہیں میرا ورلڈ آرڈر ہے, ورلڈ آرڈر, میرا پوری دنیا کو ماننا پڑے گا میرا ورلڈ آرڈر. کل کے اخبارات میں نے پڑھا کلنٹن نے کہا اس کے بغیر دنیا کا کوئی چارہ نہیں کہ میرا ورلڈ آرڈر مان لے. اے ہے, اور مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی. آج یاد آئی, اللہ پوچھتا ہے بتاؤ تم آ کے موقع میں آ کے. اللہ پوچھتا ہے تم آ کے موقع میں آ کے. پوچھتا ہے نا, اور پوچھتا ہے اب کیا جواب دوں میں اسے؟ پوچھتا ہے تم آ کے مو میں آ کے ہوں, تم نیست و نابود ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. یا اللہ تو یہ کہتے. تو اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں. یہ بھی جملہ سنتے جاؤ, اس کو غرا ہے, وام ہے, وام وام ہے, اس کا دماغ خراب ہے, اس لچے کا, بے ایمان کا, جو پوری دنیا کا حکمران ہو کر ایک بد کردار اور بدکماش آدمی ہے. ایسا شخص مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ ذہنی طور پر بھی نہیں ہو سکتا. ہم ایسے لوگوں, لچے لفنگے لوگوں کو ہم تو اپنے مسلح پر نہیں کھڑے ہونے دیتے, چلے جائے کہ پوری دنیا کا پیشوا مان لے. مسلمان کہتے کھڑے ہو کر جس نے سگریٹ بھی پیا اور مسلمانوں کے مسئلے پر مت کھڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دس مسلمانوں کے مسئلے پر بھی وہ آئے جو ان دس میں بہتر ہو. مسلمان حکمران جنہوں نے اپنے پیشواؤں سے مانا ہوا تو مددگار آدمی ہے, لچا ہے, نفنگا ہے وہ, اور پوری دنیا پر حکمرانی کی وہ باتیں کرتے ہوئے کہا تو میں پتہ نہیں تیرا ملک بھی اور تو بھی ایک اوپر طاقت, اور اس طاقت کے فیصلے وہ پہلے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. تمہیں کوئی جان ہے؟ جان ہے تم میں؟ ان کے ذریعے سے کام کرواتا ہے. وہ ابابیلوں سے ہاتھی بھرواتا ہے نا, اور نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی, ابابیلوں سے ہاتھی بھرواتا ہے. ابھی 5-7 سال ہو گئے ہیں امریکہ والوں نے, مصر کا ایک اندھا عالم ہے, ہمارا نابینا عالم ہے عمر عبد الرحمن, اس کو اندر ڈال رکھا ہے. اور اس پر کیا الزام کیا ہے؟ کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دھماکہ کرایا اور اتنے 100 بندے جو امریکن اڑا دیے گئے, مار دیے گئے اس میں؟ میں نے کہا بھلے لوگوں, یہ تو اندھا ہے, اس کی تو آنکھیں نہیں ہے. بات سمجھ لیا یار؟ اس کی تو آنکھیں نہیں ہے. یہ کہاں پہ دھماکے کر رہا تھا؟ تو امریکن وزیر خارجہ نے کہا تم لوگ بات صحیح کرتے ہو لیکن اس کی تقریروں نے آگ لگائی ہے جس سے کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جنہوں نے جا کے دھماکے کر دیے. بات سمجھ آئی؟ آنکھوں والے پیچھے ورلڈ آرڈر جاری کرنے والی پاور اس ہمارے نبینا عالم دین سے 7 سال سے اندر پڑا ہوا ہے. وہ امریکہ کے اندر نیو یارک کی جیل کے اندر اس سے کانپتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو بتائے تم نابینا سمجھتے ہو اور معمولی بندہ سمجھتے ہو وہ محمد رسول اللہ کے لشکر کی ابابیل ہے. بڑے سے بڑے ہاتھی کو مارنے کی طاقت خدا نے اسے دے رکھی ہے اور آج بھی ان کا وام ہے. خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ عظمت اور کبریائی اور بڑائی اور حکومت یہ ہمارے مالک کو سزاوار ہے, اور زمین پر اگر کسی کی حکومت اس مالک نے قائم کرائی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی اس زمین کے حاکم جناب محمد رسول اللہ ہے, ان کے غلام جب بھی نکلیں گے اور جب بھی اپنا فریضہ غلبہ دین کا ادا کریں گے تو اس پوری روئے زمین پر محمد رسول اللہ کی حکومت کا جھنڈا بلند فرما دیں گے. گرامی قدر حضرات, ہر وقت ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف نماز پڑھنے سے, صرف روزہ رکھنے سے, داڑیاں بڑھا لینے سے سارا دین مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ فرمایا ابھی ہم نے تمہیں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ اتنا سا کام عبادات کا کر دو, نہیں, میرے کلمے کو سارے کلموں پر غالب کر دو, اس لیے تمہیں بھیجے. اور جب تک یہ کام نہیں ہوتا ملت اسلامیہ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی, نہ عہدہ بھرا ہو سکتی. ہمیں سمجھا کہ اس گزارے کا ایمان ہمارے ساتھ ہے نا, ختم بھی کرا لیتے, کلمہ بھی پڑھتے, احسان بھی دیتے, مسجد میں چندہ بھی دے جاتے, تو اس سے کام چل جائے گا. تو نیوز ریو رتی نے کلے کس چیز کا نام ہے؟ جیسے قرآن ہے نا, اگر یہ سارا دین ہے تو نیوز ریو رتی نے کلے کس چیز کا نام ہے. اور آؤ آپ کے سامنے یہ حقیقت ثابتہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے وصال فرمایا آپ نے تو دعوت دین بلند تھی, دعوت دین بلند تھی, دین کا پرچم بلند تھا. آپ نے براہ راست, اللہ کے رسول نے براہ راست ڈائریکٹ شہنشاہ قیصر روم کو بھی خط لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے قیصر روم کو خط ہے کہ انسان بن جا اور ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کا دین قبول کرے. یہ اس سبحان اللہ میں کرنے والا مسئلہ نہیں, آپ بالکل سوئے ہوئے ہیں, زور سے کہو سبحان اللہ. آپ کو پتہ نہیں ہے جو اللہ کے مامور ہوتے ہیں, اللہ کا جنہیں امر ہوتا ہے ان کے اندر کتنی طاقت ہوتی. حضور نے براہ راست یہ خط لکھا قیصر روم کو, اور قیصر روم نے خط پھاڑ دیا حضور کا, خط پھاڑ دیا. احادیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں بھی موجود ہے, اس نے خط پھاڑ ڈالا. اتنی بڑی جرات کس کی ہے بھائی, شہنشاہ روم کو اس طرح کا خط لکھے؟ کون ہے یہ بندہ, رپورٹ کراؤ. تو جو خط لے کر گئے تھے نا صحابی روتے ہوئے واپس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو آپ کو خط پھاڑ دیا. اللہ کے حبیب کا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے محمد کا خط نہیں پھاڑا, اس نے روم کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کیوں؟ میرے لیے خدا کا یہی حکم تھا کہ پیغام دے دو, اور پیغام پہنچنے کے بعد روم کے شہنشاہ کی ساری سطوت کو اور اس کے سارے تفاخر کو قیصر کی
طاقت کو توڑ دینا یہ میرے خدا کا کام ہے. اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے کہ روم کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہاں بھی محمد رسول اللہ کے غلاموں کا پرچم بلند.
اور شہنشاہ ایران کو بھی خط لکھا اور اس نے آرڈر بھیجا بحرین کے گورنر کو. باقاعدہ حدیث میں موجود ہے بحرین جو کہ ایران کا صوبہ تھا اس کے گورنر کو خط لکھا, قریب ترین تھا مکہ شریف سے. اس نے کہا وہ کون بندہ ہے جس کے سر میں یہ سودا سمایا ہے, ہمیں ایسے کسی قسم کے خط لکھتا ہے, اس کو پتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ سپر پاور کو اس طرح کا خط لکھے جاتے ہیں؟ اس کو فوراً گرفتار کر کے ہمارے پاس پیش کرو. کون بندہ ہے عرب میں تمہارے قریب جس نے یہ خط لکھا ہمیں؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ میں, آئے سپاہی اس کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس, فرمایا کس لیے آئے ہو؟ صحابہ نے پیش کی یہ دو بندے آئے بڑی آکڑ ہے ان میں, مغروری ہے بڑی, بات سیدھی طرح نہیں کرتے. فرمایا لاؤ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایران. بحرین کے صوبے دار نے ہمیں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تو ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. فرمایا گرفتار کرنے آئے مجھے؟ کدھر لے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں ایران لے جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا وہ تو پرسوں رات کا مر چکا. اس سے آہستہ کا سوالہ کہہ سکتے ہیں تو بڑی مہربانی, بڑی مہربانی آپ کی. کیوں کہ میں توتا ہوں نا, تو میں آپ کے سامنے بھی اچھا مزاح آہستہ سوانا ہے. آئے ہائے میں صدقے جاؤں اپنی قوم میں. جی ہاں, کیونکہ توتا ہے نا ایک مولوی بیچارا, اس کو جمعے کے دن ایک کرسی پہ رکھنا ہوتا ہے اور اس نے تھوڑا سا دوڑانا ہوتا ہے سبق اپنا. جی ہاں, اس لیے آہستہ سوال نہ کہہ دو. خدا کے بندو, ان کا گرفتار کرو. انہوں نے کس کے حکم سے؟ انہوں نے کہا شہنشاہ ایران کے حکم سے. انہوں نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ, وہ کل رات کا مر چکا ہے. اب میں کس کس کو رہوں, ملت اسلامیہ پر رہوں یا بھابھیوں پر رہوں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول کو تو کل کی خبر نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ ڈیڑھ مہینے میں گھوڑے مار مار کے پہنچے ہیں مدینے, اور کملی والا یہاں بیٹھے ہوئے, وہ ڈیڑھ مہینے میں پہنچے, گھوڑے مار دیے انہوں نے دوڑا دوڑا کے, او مر گئے گھوڑے. ڈیڑھ مہینے میں پہنچے اور کملی والے کی نظر یہاں بیٹھے ہوئے ایران دیکھ رہی ہے. کیا کروں میں, کس کس کو رہوں؟ ملت اسلامیہ کو پنچر تو بھابھیوں نے کر دیا جس نے رسول کے صفتوں کی نفی کر دی. کون مرے آج جہاد کے لیے, کون تیار ہو؟ جس قوم کو پنچر ہو جائے, جو قوم وہ وزن اٹھا سکتی ہے؟ قوم کی پیٹ میں چھرا بھونک دیا انہوں نے کہ رسول اللہ کی عظمت کتنی تھی. پتہ نہیں لگتا, پتہ نہیں لگتا. وہ کہا کب پہنچی ہو؟ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم ڈیڑھ مہینے میں پہنچے ایران سے. تمہیں یہاں میں تو پتا چل گیا. فرمایا آپ جتنی تیزی سے یہاں آئے ہو نا, اس سے بھی تیزی سے واپس چلو تو میری تصدیق ہو جائے گی. دوڑاتے گھوڑے واپس پہنچ, کب کی بات ہے, جاتے ہی خبر مل گئی وہ تو مر گیا. شہنشاہ ایران مر گیا کب؟ کہا جب تم پہنچے تو اس سے ایک دن پہلے کہیں ملاؤ. کہا پھر یہ خیال چھوڑ دو ان کی گرفتاری کا, وہ واقعی شہنشاہ ہیں. کہ ہم جہاں ہمارے گھوڑے بعد میں پہنچے پہلے ان کو پتا چل گیا. دین غالب ہوا ایران, شہنشاہ ایران اور اس کا قلعہ مدائن کے اندر. کسرا بولتے تھے نا اس کو, شاہ ایران کو, اس کو کیسر, اس کو کسرا ایران والے کو. تو اس کا بھی کیسر روم اور کسرا ایران, ایران کا قلعہ کے چودہ کنگرے تو اسی دن گرے جب رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. محدثین کہتے ہیں بتا دیا گیا تھا تجھے بھی زلزلہ آنا ہے ان کی وجہ سے. اور میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا اس پہ میں پہنچ گیا ہوں کہ پھر دنیا پر لیو دیرا الدین کلے کی شان ظاہر ہوئی کن کے ہاتھوں سے؟ حضور کا وصال ہو گیا. ابھی ایران فتح نہیں ہوا کہ سرکار کا وصال ہوا ہے. روم بھی فتح نہیں ہوا کہ سرکار کا وصال ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ لیو دیرا الدین کلے وہ ظاہر کرے گا, وہ غالب کرے گا سارے دینوں پر, اللہ کے دین کو وہ غالب کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ. تو پھر ابھی تو غالب نہیں ہوئے تو سرکار کا وصال ہو گیا, کس نے کیا پھر غالب؟ ایران کس نے فتح کیا؟ روم کس نے فتح کیا؟ بتاؤ نا. تو حضور کے ذمہ ہے نا,
تو حضور میں اور ان کے غلاموں میں صحابہ میں اگر کچھ فرق ہے آج بھی، جیسے شیعہ خبیثہ غالیہ کہتے ہیں، تو پھر بتا رسول تو اس مقصد کو پورا نہیں کر سکے، بتا نا نہیں پورا کر سکے، کس نے کیا؟ عمر ابن خطاب نے.
حضور سے کہہ دو سبحان اللہ.
کسرا کے سارے محلات کس نے گرائے؟ سوراب اور رستم کی گردنیں کس نے توڑی؟ اور کس نے جا کے قادسیہ کے میدان میں جا کے لڑائیاں کون کرتا رہا؟ اور کس کی عہد حکومت میں ایران بھی مغلوب ہوا، روم بھی مغلوب ہوا، اور 28 لاکھ مربع میل پر اللہ کا کلمہ جاری ہوا، محمد رسول اللہ کا پرچم لگا لے
نعرے سے میری طبیعت ٹوٹ جاتی ہے. مسلمان نعرہ تو صحیح لگاؤ، کرنا ورنہ تو کچھ نہیں. آپ نے نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت،
کس نے لہرایا جھنڈا؟ آج خلافہ کرتے ہیں. میں سے پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ کہتے کہ ہم ایک وہ تحریر ہیں. میں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ منشی ہوتے ہیں، جیسے وکیلوں کے منشی ہوتے ہیں، وہ تحریر ہے. خلافہ ہم نافذ کریں گے. میں پاگل ہو گئے، برطانیہ میں خلافہ نافذ کرو گے؟ وہ کس طرح کرو گے نافذ؟ سب سے پہلے خلافہ نافذ کرنا ہے تو جاؤ مکے مدینے، وہیں سے خلافہ نکلی تھی، وہی خلافت آئے گی تو ساری دنیا میں خلافت آئے گی. وہاں تو وہ بت پڑا ہوا ہے، فار اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتا، لولا ہے وہ، دونوں پیر خراب ہو گئے اس کے، لیکن چلا ہوا ہے. اور بیویاں اگر ان کی گنو تو سینکڑوں سے بھی زیادہ ہیں، 50-60 تو جدے میں بیٹھی ہیں. پورا محلہ ہے بیویوں کا. ایسے خلافہ ہوتی ہے دنیا کو دبا دیتے ہو خبیثو. خلافہ یہاں لوگوں کے بچوں کے دین خراب کر رہے. خلافہ کہاں ہوگی؟ خلافہ یہاں تو لفافہ ہوگا، خلافہ کہاں ہوگا؟ خلافہ ہے تو سب سے پہلے مدینہ میں جاؤ، وہاں بتوں کو توڑو. بت تیرا وہاں شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے شہنشاہ بنائے تھے؟ رسول اللہ تو عمر فاروق بنائے. رسول اللہ کے ہاتھوں سے جو بندے وہ عمر فاروق تھے. یہ یہاں کھڑے ہیں تو لوگ گریبان میں ہاتھ ڈال لیتے تھے. اگر بیت المال کے کپڑے سے ہمارا نہیں پورا کرتا بنا، تیرا کیسے بن گیا؟ تو پھر وہ روتے ہوئے کہتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں، میرے بیٹے نے مجھے دے دیا تھا، دو ملا کے بنا دیا ہے میں. یہ خلافہ ہے محمد رسول اللہ کی، یہ خلافہ ہے محمد رسول اللہ کی. 600 بیویاں کرنا، عورتوں سے نکاح کرنے والے خلافہ ہوتے ہیں. یہ محمد کے خلافہ ہے. کیا مطلب؟ ان کے خلاف جماعت ہے. محمد رسول اللہ کے غلاموں کی جماعت، حضرت عمر ابن خطاب کی جماعت. پوری دنیا پر شہنشاہ ایران کی گردن توڑ دی، قیصر روم کی گردن بھی توڑ دی، اللہ اکبر. اور آج مسجد نبی شریف میں آپ بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں لوگ ان پر اعتراض کریں گے تو لیے ضرور رتی نے کلے کا ترجمہ کر کے دکھائیں. بڑا شوق ہے شیعہ بننے کا، سارا کچھ نہیں ہوتے. میں کچھ نہیں ہوتے تو لیے ضرور رتی نے کلے کا ترجمہ کرو. کہا ترجمہ کس نے دین غالب کیا؟ سارے خزانے جمع الفاروق یادو اس طرح قربان جمع مسجد نبی شریف کے سیل میں پوری دنیا کا خزانہ مال پڑا ہوا ہے. آپ اس طرح پلٹتے ہیں، خزانے جیسے کبھی آپ کے پاس پیسے ٹوٹے آ جائیں نا، ویسے ایسے کرنے کا شوق ہوتا ہے بازاروں. آپ ایسے کر لوگ دل میں کیوں کرتے؟ ادھر داڑھی دیکھیے، تمہارے فاروق کی داڑھی میں بڑی باری تھی، ساری آنسو سے تارو لوگوں نے کہا تو خوشی کا وقت ہے، اتنا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے. فرمانے لگے میرے نبی کی امتی ہو، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ پہلی قومیں بھی بھوک سے تباہ نہیں ہوئی، مال کی وجہ سے تباہ ہوئی. آگے اتنا مال آ گیا ہے نا، تم بھی تباہ برباد ہو سکتے ہو مال میں ڈوب کر. اور پھر اس طرح ہلاتے نا مال کو. فرمایا امیر المومنین کیا کرتے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے شہنشاہ ایران جو اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالتا تھا میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. زور سے کہو سبحان اللہ. کنگن ڈالتا تھا اپنے ہاتھ میں، پہنتا تھا. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ رنگ کہتے او کڑے ہی تو کیا بولوں گا؟ دادا جی سجوانوں نے لوہے کے ڈالے ہوئے ہیں. شہنشاہ ایران کا بھی شوق کرو ڈالتا. فرمایا سال آ گیا خزانہ، سعد ابن ابی وقاص
قادسیہ کا فاتح
سبحان اللہ.
دریائے بجلا میں گھوڑے ڈال دیے نا, میں بجلا ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. خیال رکھنا سوکھے پیر گزر گئے, گھوڑے بھی سوکھے پیر گزر گئے, بجلا پار کر لیے. اور مایا سارا مارا ہے سارا آ گیا. انہوں نے کہا اس میں کمر تو نہیں آئے. انہوں نے کہا کمروں کی کس کو خبر ہے, جو تا لا کے رکھ دیے. ہم نے فرمایا نہیں پھر جانا پڑے گا. اے کیوں؟ فرمایا حضور کا وعدہ ہے نا سراتا سے. حضور نے ہجرت کی رات سراتا سے کہا تھا سراتا تیرے ہاتھ میں کسرا کے بادشاہ ایران کے بادشاہ کے کنگن کیسے سجے گی. ہجرت کی رات. اب بھابھیوں سے میں کہتا ہوں جو اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہو, ہجرت کر کے جا رہا ہو, تم غریب کو ہو گئے, وہ غلاموں کو کسرا کے کنگن بخشتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پتہ میں نہیں مانوں گا جب تک وہ کنگن نہیں ملیں گے. حضرت بلال مدے نکل آئے جی کنگن یہ ہے. فرمایا یہ کنگن ہے تو بلاؤ سراقا کو بلاؤ. سراقا کدھر ہے؟ سراقا لائے گئے بیمار سے بڑے.